عہد جدید میں اس کفارے کی نمائندگی اس فدیے سے ہوتی ہے جسے صلیب پر چڑھ کر یسوع المسیح نے پورا کر دیا، تاکہ اللہ کی شریعت کے تقاضے اور مقاصد بھی پورے ہو جائیں اور خاطی و عاصی انسان کی نجات و خلاصی بھی ہو جائے۔ چنانچہ المسیح کی موت ایک عوضی موت ہے، تاکہ گناہوں اور خطاؤں پر جو قصاص واجب آتا ہے اس کے مقتضیات بھی پورے ہو جائیں اور الہی عدل و انصاف کے تقاضے بھی۔ اب خوشی کی خبر تو یہی ہے، یعنی انجیل، کہ اس فادی اور اس کے فدیے پر جو ایمان لاتا ہے وہ خدا کی محبت اور اس کے رحم کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے راستباز ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، خدا باپ آسمانی یعنی اللہ اس بات کے لیے مجبور تھا کہ گناہ کی طرف سے ایک ذبیحہ گزارنے اور نہ اس کا آسمانی بیٹا المسیح مستر تھا کہ ایک فداکار کی خدمت اپنے ذمے لے لے، بلکہ یہ تو اللہ کی الوہیت کاملہ تھی، رحمت و شفقت سے بھرپور، جس نے سارے قوانین سزا کو ختم کر دیا اور ایک عوضی اور نیابی دکھ کو گلے لگا لیا، جس کو کلمۃ اللہ یعنی المسیح نے خاطی کے عوض جسم اختیار کر کے مکمل کر دیا۔ خداوند ہی فدیہ دینے والا ہے، اسی نے اس حقیقت کا اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ انجیل یوحنا 10:15۔ اور جب مسیح کے اس قول کا مقابلہ ان کے اس قول سے کرتے ہیں جو 13ویں آیت میں ہے کہ مزدور جو نہ چرواہا ہے اور نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے، چونکہ وہ مزدور ہے اس لیے وہ بھاگ جاتا ہے، اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں، اچھا چرواہا میں ہوں وغیرہ۔ تب ہم پر وجہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ قدوس خداوند خود کو کیوں خالی کرنے پر رضامند ہو گیا اور جسد و بسن اختیار کیا، دکھ اٹھایا اور ہماری خطاؤں کے لیے صلیب پر خوش خوشی چڑھ گیا۔ اسی نیابتی دکھ و الم کے لزوم کی وضاحت یوں کی گئی ہے، جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس خدا نے اپنے بیٹے مسیح کو گناہ آلود جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ رومیو 8:3-4۔ اور یسعیاہ نبی کی نبوت 53:5 کا تتمہ ہو گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ پھر دیکھیے کہ فدا و فدیہ اور غفران و معافی کے عطا کرنے کی تاکید کے ساتھ جو نجات کی برکتیں اللہ کے مومن گروہ کے لیے ملزوم ہیں، اس کی بھی دو وجہیں ہیں۔ اول یہ کہ مسیح اور ان کے دکھ و الم کی اطاعت کی جزا میں مومنوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جیسا ایک گناہ آدم کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم ہوا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ رومیو 5 18 اور 19۔ سبب ثانی یہ ہے کہ انسان کے فدیے کا وہ عہد و پیمان جو ازل سے باپ اور بیٹے کے درمیان ہوا تھا، عدل کے اقتضاء میں پورا کیا گیا۔ مثلا زبور 40:6 میں وحی الہی یوں ہے کہ قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں، سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی، تب میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں۔ یہ مسیح نے بھی فرمایا ہے، ملاحظہ کیجئے عبرانیوں 10:5-7 اور رومیوں 5:8 میں مرقوم ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی کو ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، یعنی جان دی۔ فدیہ لازمی ٹھہرا۔ جس چیز نے فدیہ و فدا کو صرف ایک سماجی ضرورت سے بہت اعلیٰ کر دیا ہے وہ ہے انسان کی پکار اور چیخ، کیونکہ ہر فرد ہلاکت و موت کی زد میں ہے۔ مسیح نے فرمایا تھا کہ اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، آدمی اپنے جان کے بدلے کیا دے گا۔ متی 16:26۔ حضرت داؤد کی زبان سے بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے کوئی کسی طرح بھی اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے۔ زبور 49:7۔ اگر توبہ کی جہت سے دیکھا جائے تو بھی نجات کے لیے فدیے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر متنفس کے دل میں بدیہی طور پر یہ شعور کار فرما رہتا ہے کہ اس کے کیے ہوئے گناہ اور خطائیں مٹا دینے کی اس میں سکت نہیں، تا وقت کہ انہیں مٹانے کے لیے کوئی باہری وسیلہ ناکام کرے۔ باہری وسیلہ سوائے فدیے کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ پھر ہم ان ذبیحوں اور قربانیوں کے وجود کی توجیہ کس طرح کر سکتے ہیں جو نہ معلوم کتنے ہزار سالوں سے نہ صرف ایک دو مذہب میں بلکہ تمام ادیان عالم میں مستعمل چلی آ رہی ہیں؟ یا اس کی وجہ یہ نہیں کہ قلب خاطی کو اس کا برابر احساس رہا ہے کہ فدیہ ایک لابدی انسانی ضرورت ہے؟ ہماری اخلاقی طبیعت بھی ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ جو تقدس اور پاکی کا طالب ہو اس کا ہم احترام کریں، خواہ ہمارے مزاج اور سیرت اس کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے گناہ اور خطاؤں کے دلدل سے نجات دینے اور نکالنے اور دوبارہ راستباز ٹھہرانے کے لیے فدیہ کتنا ضروری ہے۔ اسی فدا و فدیہ کے طریقے میں انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ ایک عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی پاک و مقدس ہستی ہے اور انسان نرا خطا کا پتلا ہے جو کہ الہی سیرت کا ضد بن چکا ہے، اس لیے مزدوری و اجر یعنی سزا کا مستحق ہے۔ اب بخشش کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اس پر سے اس کا جرم و گناہ اٹھا لیا جائے یا مستور کر دیا جائے۔ توبہ سے صالح بن جانا اس لیے ممکن نہیں کہ توبہ اس کی پچھلی خطاؤں پر تو اثر انداز نہیں ہوتی، ہاں اب آئندہ کو وہ اقرار کرتا ہے کہ اس کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اب بلا فدیہ دیے اگر بخشا جائے تو شریعت کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہ جاتی اور نہ خدا کے قدوس و پاک ہونے کا اعتبار برقرار رہتا ہے، اس لیے سزا فدیہ ہی کے ذریعے ڈھانپی جاتی ہے اور اس میں اللہ کی صفتوں کا بطور کمال اظہار ہوتا ہے۔ 3، انسان میں اخلاق کی چونکہ طبیعت ہوتی ہے اس لیے وہ پاکی، نیکی، بھلائی اور عدل و انصاف سے بذریعہ ضمیر مطلع ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہ خطاؤں پر قناعت کر کے بیٹھ رہے اور کفارے سے واقف نہ ہو تو اس کا ذہن و ضمیر اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے گا اور ہمیشہ وہ اس چبھن میں دکھ اٹھاتا رہے گا۔ لہذا فدیہ و کفارہ دے کر اگر اسے گناہ کی معافی ملتی ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اسے تسلی مل جاتی ہے۔ اس لیے فدیہ و کفارہ انسان کی اخلاقی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ چار، اس سے شریعت کا اقتضا بھی پورا ہوتا ہے، کیونکہ شریعت قصاص اور بدلے کی طالب رہتی ہے، کیونکہ جس شریعت میں قصاص و بدلہ، جزا و سزا نہ ہو وہ شریعت بھلا شریعت ہی کیا ہے۔ قصاص و بدلہ شریعت کے مقاصد و غایات کو عزت و شرف بخشتے ہیں۔ بلا فدیہ و کفارہ دیے گناہ کی معافی ایک طرح سے شریعت کا گلا گھونٹنا ہے۔ جناب مسیح بھی فرما گئے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان و زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا شوشہ توریت یعنی شریعت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ انجیل متی 5:18۔ وہ بھی اسی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ شریعت ضرور پوری کی جاتی ہے، بصورت دیگر تو یہ ماننا ہوا کہ سزا دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور یہ ماننا خدا کے عدل و انصاف اور تقدس پر کیچڑ اچھالنا ہے۔ 5، اگر خلاص و نجات کی ضرورت نہ ہوتی تو خدا کبھی اس کا ذکر اپنے مقدس کلام میں نہ کرتا۔ دیکھیے مسیح بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، لٹکایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم مسیح بھی اونچے پر چڑھایا جائے یعنی صلیب پر لٹکے۔ انجیل یوحنا 3:14، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ 6، اللہ تعالی چونکہ ایک عادل و منصف ہستی ہے اس لیے اپنے بنائے ہوئے عدل کے اصولوں پر ضرور چلتا ہے۔ جس اخلاقی دنیا پر اس کی بادشاہی ہے اس میں کسی طرح کی نافرمانی، بددیانتی اور تخریب و اضطراب اسے گوارا نہیں۔ وہ خود اپنے احکام کو توڑ کر انہیں بے وقت نہیں کرتا، بلکہ حد سے تجاوز کرنے والے سے وہ حساب طلب کرتا ہے، وہ اس پر فتویٰ صادر کرتا ہے۔ الہی طریقہ نجات میں دراصل اللہ یہ بتاتا اور ظاہر کرتا ہے کہ گناہوں سے اسے کتنی نفرت ہے اور شر پسندی پر وہ کس قدر غضبناک ہوتا ہے۔ خود اپنے بنائے ہوئے احکام و اصول شریعت کو باوقار و باعزت بنانے کے لیے ہی اس رحیم خدا نے گناہگاروں کے لیے ایک در معافی و مصالحت بھی کھول رکھا ہے یعنی فدیہ و کفارہ۔ 7، دنیا کے کئی ادیان و مذاہب بھی کفارے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور یہ اس بات پر دلالت ہے کہ انسانی دل محض توبہ سے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ضمیر کفارہ اور فدیے کی ضرورت محسوس کرتا ہے یعنی گناہگار و خاطی کی طرف سے قربانی کا خون بہایا جائے۔ اب آئیے ذرا ان 3 باتوں پر غور کریں جن پر گناہوں کی معافی کے لیے بہت تکیہ کیا جاتا ہے، یعنی اعمال حسنہ، نماز اور روزہ۔ اعمال حسنہ اور نجات۔ الف، بھلے کام کرنا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے جنہیں کرنا لازمی ہے، ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ وہ ان گناہوں کا معاوضہ نہیں ہو سکتے جو ہو چکے ہیں، یعنی گزشتہ بدکاریوں کے لیے ذریعہ معافی نہیں بنتے۔ اس حقیقت پر سے پردہ ہٹانے کے لیے ہی جناب مسیح نے فرمایا ہے کہ تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر، بندے اور غلام ہیں، جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا ہے۔ لوقا 17:10۔ ان کے ایک شاگرد نے یہ لکھا ہے کہ نجات تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، یہ اعمال کے سبب سے بھی نہیں ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. افسیوں 2:9. بے دیکھیے نا کہ ہمارے مال و املاک اور صحت و تندرستی جن سے ہم لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں اور مزے کرتے ہیں سب کے سب اللہ ہی کی دین اور اسی کی ملکیت ہیں. اور جب ہم ان چیزوں کی خیرات کرتے ہیں تو کیا کوئی چیز ہم اپنی طرف سے بطور ایثار و قربانی کے دیتے ہیں؟ یا کوئی ایسا کام کیا ہم کر رہے ہوتے ہیں جو جزا و ثواب کا مستحق ہو؟ ہرگز نہیں. جو فرض تھا وہ ہم نے کیا تھا, اس سے نہ کچھ کم نہ زیادہ. سنیے کہ حضرت داؤد نے کیا فرمایا ہے. اے ہمارے خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں, پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا جو ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں؟ کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری چیزوں میں سے ہم نے دیا ہے. کتاب مقدس, پہلی تواریخ 29:14. یہ اقرار حضرت داؤد نے اس وقت کیا تھا جبکہ آپ نے اور آپ کے لوگوں نے مسجد اقصا یروشلم کی ہیکل کی تعمیر کی طرف قدم اٹھایا تھا. جیم, کیا اعمال حسنہ جو ہم کر دیتے ہیں وہ اس بے احترامی اور توہین کو زائل کر دیتے ہیں جو ہمارے گناہ نے اس اللہ کی شان میں کر دیے ہیں جس کی صداقت و قدوسی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے؟ اس لیے انسان کے لنگڑے لولے اعمال حسنہ سے ان کا ازالہ نہیں ہوتا اور معافی کے حصول کے وہ بالکل لائق نہیں ہوتے. دال, اللہ تعالی کی حضوری میں باریابی کی اولین شرط تقدس و پاکی ہے. بغیر تقدس کے خدا کی رؤیت بھی ممکن نہیں. اعمال حسنہ تو ہمیں تقدس عطا نہیں کر پاتے. یہ تقدس جناب مسیح کی تعلیم کے موافق اسی ایماندار کو ملتا ہے جو خدا کے پاک روح کے وسیلے سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے خلق جدید کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے فرمایا ایک یہودی ربی کو خطاب کرتے ہوئے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں, جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم یعنی رحم مادر اور نطفہ انسانی سے پیدا ہوا جسم ہے اور روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. انجیل مقدس یوحنا 3:5-6. صلاۃ و نجات. نماز تو حقیقت میں ایک کڑی ہے جو خدا اور بندے کو جوڑتی ہے مناجات کے اور اللہ کی پرفضل شخصیت پر گیان و دھیان کے ذریعے. جب کوئی گناہگار بن جاتا ہے تو اللہ اور بندے میں علیحدگی اور جدائی ہو جاتی ہے اور نماز و مناجات مقبول نہیں ہوتی, اسی لیے ان کا جواب بھی ملتا نہیں. یسعیاہ نبی کی معرفت, اللہ نے فرمایا تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا. 49:2. حضرت داؤد نے بھی زبور 66:18 میں فرمایا ہے کہ اگر میں بدی کو دل میں رکھتا تو خداون میری نہ سنتا. صیام و نجات. روزہ بھی نماز ہی کی طرح عبادت کا ایک روپ ہے. فروتنی, خاکساری اور اللہ کے سامنے خود کو شکستہ کر دینے کی دراصل ایک بات پائی جاتی ہے روزے میں. پھر بھی یہ بات یاد رہے کہ گزشتہ راست بازی کی حالت جو اسے حبوط سے پہلے حاصل تھی اس سے نہیں پیدا ہوتی. خدا تعالی کے تقدس کو داغدار بنانے کے گناہ کا روزہ بھی معاوضہ نہیں بن سکتا, چنانچہ مغفرت کا ذریعہ بننے کی اس میں صلاحیت نہیں. حضرت زکریا نبی کی معرفت, اللہ نے فرمایا ہے کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں یعنی پیش اماموں سے کہو کہ جب تم نے پانچویں اور ساتویں مہینے میں ان 70 برس تک روزے رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے لیے روزہ رکھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے کھاتے پیتے نہ تھے؟ چنانچہ ہمارے روزے نماز بے اخلاص ہوتے ہیں اور لالچ اجر و ثواب سے داغدار رہتے ہیں۔ خلاصہ کلام، جو کچھ اب تک کہہ آئے ہیں اس کا نچوڑ بس یہی ہے کہ انسانی لمحات کا دار و مدار کفارے اور فدیے پر ہے، جو کہ صرف ایک عقلی و نظری نظریہ ہی نہیں بلکہ ایک حقیقت عملی بھی ہے، جس کا وجوب و وجود گناہ ختم کرنے اور انسان خاطی و حابط و ساقط سے اس کا فساد مٹانے کے لیے بحیثیت قرض و قصاص ضروری ہے۔ ہم سب نے یہ مانا ہے کہ آدم لغزش کے سبب پھسل کر گر گئے۔ یہ گرنا صرف ان کا ہی گرنا نہیں بلکہ نیابتی طور پر ساری ان کی ذریت و نسل اس سے متاثر ہوئی، جس کی پہلی علامت ان کے ایک بیٹے کے قتل کی شکل میں ابھری، خود اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں۔ یہ وہ خرابی تھی جو اب انسان میں تیزی سے سرایت کر رہی اور نمو پا رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو ہم بدی کو اتنی شدت اختیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ سوائے چند نفوس کے، جن کو اللہ نے خود بچانے کا پلان بنا رکھا تھا، سارے بنی نوع انسان ہلاک ہو گئے۔ لیکن خدا کے غضب کے بعد ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ، جو کہ مجسم محبت ہے، اپنی محبت کی خوبی ظاہر کرتا ہے اور انسان سے اس کی بد کرداری مٹانے اور انہیں پاک و صاف کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ یہ تدبیر اس وقت تو اپنے کمال معراج پر پہنچ جاتی ہے جب جنس بشری کے نمائندہ بن کر خداوند مسیح خود اس الہی محبت میں مجسم ہو کر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ سب کیوں تھا؟ صرف اس لیے کہ انسان کے لیے چھٹکارے کا کوئی سامان پیدا ہو جائے۔ یہ سامان خود اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کسی انسان کے بس میں اس کے پیدا کرنے اور مہیا کرنے کی صلاحیت و سکت نہیں تھی۔ مسیح نے انسانی گوشت و پوست اختیار کیا اور انسان و آدم ثانی بن کر آدم اول کے گناہ و نتائج اور عواقب گناہ سے بچانے کے لیے خود فدیہ و کفارہ بن گئے۔ مسیح نے جو قیمت و جرمانہ انسان پر لگ رہا تھا ادا کیا، اور اپنے جسم اطہر پر وہ ساری سزا برداشت کی جس کا انسان مستحق بنا دیا گیا تھا۔ مسیح کی یہ قربانی دراصل ایک حقیقت بن گئی اس مجاز کی، جو پشت در پشت اقوام عالم میں قربانی کی شکل میں چلی آ رہی تھی۔ اب مسیح کے اس فداکارانہ کام کا جو اقرار کرتا ہے وہ ایسا مومن بن جاتا ہے جسے گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ مسیح کے حواری حضرت یوحنا نے کہا کہ اگر ہم نور میں چلیں جس طرح خدا نور میں ہے تو ہماری باہمی شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ انجیل پہلا یوحنا کا خط 1:17۔ گناہ اور کفارے کا بیان آپ نے سنا، آپ کے تاثرات کے سننے کے ہم مشتاق ہیں۔ ہم آپ کے پاس تحفتاً اچھی اخلاقی کتب روانہ کرتے رہیں گے اگر آپ ہمیں اس پتے پر لکھیں۔ ندائے امید، پوسٹ باکس 336، لکھنؤ، UP